میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ایمان کی مثال بیان فرماتا ہے، ہم مومن ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اس ایمان کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها۔ ترجمہ یوں ہے کہ کیا تو نے دیکھا کہ اللہ تعالی کس طرح پاکیزہ کلمے کی مثال بیان فرماتا ہے، پاکیزہ کلمے کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کا شجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، وہ پاکیزہ درخت اصلہا ثابتن، جس کی جڑیں زمین کے اندر گڑی ہوئی ہیں، وفرعہا فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ درخت ہر آن ہر لمحہ پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے جس کا بیج زمین میں گاڑا جاتا ہے، اس کا بیج تو ضرور زمین میں ہوتا ہے، اس بیج سے جڑیں بنتی ہیں وہ بھی زمین کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس درخت کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوتی، فضا میں پھیلی ہوتی، اور اس درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں جس سے ہمیں نفع ملتا ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ جب کوئی بیج لگایا جائے تو بیج کا مقصد اس سے پھل حاصل کرنا ہوتا ہے، بیج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیج زمین میں دبایا اور ختم، گلے سڑے رہے نہ رہے، پھل دے نہ دے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بیج لگاتے اس لیے ہیں کہ اس سے تنا نکلے، اس پہ شاخیں آئیں، شاخوں پر پھل اگے، ایک خوش نما منظر نظر آئے، لوگوں کو اس سے فوائد حاصل ہوں، پھلوں سے اپنی جھولیاں بھریں۔ بیج لگانے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا کلمہ جو ہم سب پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک بیج کی طرح ہے جو مومن کے دل میں لگایا جاتا ہے۔ یہ ایمان کا بیج ہے، یہ کلمہ طیبہ ایمان کا بیج ہے جو مومن کے دل میں بویا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دل کے اندر بویا جانے والا ایمان اور کلمہ طیبہ کا بیج وہ ہے کہ جس کی جڑیں کو ضرور دل کے اندر ہیں، اصلہا ثابتن، جس کی جڑیں کو زمین یعنی دل کے اندر گڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کی شاخیں اپنی بلندی کو آسمان کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اب ایمان کا بیج جب ہم دل میں لگا لیتے ہیں تو اس بیج پہ پھل کون سا آنا چاہیے؟ جیسا بیج ویسا اس کا پھل۔ آپ آم کا بیج لگا کے امرود کی تمنا نہیں کر سکتے، آپ سبزی کا بیج بو کر پھل کی تمنا نہیں کر سکتے، آپ کڑوی چیز کا بیج لگا کے میٹھی کی تمنا نہیں کر سکتے، اور میٹھے پھل کا بیج لگا کے کڑوا آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، یہ ایمان کا کلمہ، کلمہ طیبہ، یہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس دل کے اندر یہ بیج پاکیزہ لگایا گیا ہے، کیا اس کے اعمال خبیث ہو سکتے ہیں؟ اگر بیج پاکیزہ ہے تو پھر اس کے اوپر پھل بھی پاکیزہ آنا چاہیے، اگر بیج خوشبو والا ہے تو اس کا پھل بھی خوشبو والا ہونا چاہیے، لیکن اگر بیج کڑوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے، اگر پھل کڑوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج کے اندر خرابی ہے، بیج کے اندر خرابی۔ ہمارے دل کے اندر کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ طیبہ صاف ستھرے انداز میں ہے، یہ اچھے انداز، کیونکہ کلمہ بذات خود تو معاذ اللہ خراب نہیں ہو سکتا، کلمہ طیبہ تو کلمہ طیبہ ہے، وہ تو خدا کی وحدانیت اور سرکار کی رسالت پہ ہے، تو کلمہ تو پاکیزہ ہی ہے، لیکن جو ہم نے لگایا ہوا ہے کیا وہی لگایا ہوا ہے؟ اس کا پتہ پھل سے چلے گا، جیسا پھل ہمارے وجود سے ظاہر ہوگا اس سے پتہ چلے گا ہمارے دل میں بیج کون سا لگا ہوا ہے۔ اگر سر سے پاؤں تک معاملہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ درخت کی مثال کیا ہوتی ہے، ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ درخت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، کہ پاکیزہ بیج ہر لمحہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، پاکیزہ درخت ہر آن پھل دیتا ہے۔ تو ہمارے دل میں جو ایمان کا بیج ہے اگر ہر وقت اچھے اعمال کا پھل دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں حقیقتاً پاکیزہ بیج لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہمارے بدن سے صادر ہونے والے اعمال اور اس بیج کا پھل غلط ہی نکلتا ہے، اس میں بد اخلاقی، اس میں ظلم، اس میں بد نگاہی، اس میں برے اعمال، اس میں گندی سوچ، اس کے اندر غلط سننا، اگر ہمارے شاخوں پر پھل یہ لگ رہے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر بیج کون سا لگا ہوا ہے۔ بیج تو ہمارا پاکیزہ ہے، کلمتن طیبتن، پاکیزہ بیج ہے، پاکیزہ کلمہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا یہ کافی نہیں کہ اسلام پسندیدہ دین ہے اور ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا اتنا کہہ دینا کافی نہیں. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کا یہ خیال ہے, احسب الناس کیا لوگوں کا یہ خیال ہے, ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کہ انہیں صرف اتنی بات کہنے پر چھوڑ دیا جائے کہ ہم تو ایمان والے ہیں. اتنی بات کہنے پر, اتنے دعوے پر کہ ہم تو مومن ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے, کیا لوگوں کا یہ گمان ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور لوگوں کا امتحان نہیں ہوگا. ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے, اس دعوے کو پرکھا تو جائے گا. ایک آدمی کسی کا جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے اور وہ اپنی ڈگریاں بتاتا ہے زبانی, کہ جناب میں نے کمپیوٹر کی فلاں میں نے کورس کیا ہوا ہے, فلاں شے کا میں نے فلاں کورس کیا ہوا, مینجمنٹ کا فلاں کورس کیا ہوا ہے. تو کیا اس کے صرف کہنے کے اوپر اسے نوکری دے کے چیئر کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے؟ نہیں, ٹرائل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب یہ ایک چھوٹا سا کام ہے, آپ ذرا اسے کر کے دکھائیں, یہ پروجیکٹ ہے, اسے ذرا مکمل کریں, تو امتحان لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر امتحان لینے والے, معمولی معمولی دعووں پر امتحان لینے والے, ایمان کے بارے میں یہ تصور نہ کریں کہ صرف اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں. فرمایا نہیں, لوگ یہ گمان نہ کریں, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, کہ ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا, یہ گمان نہ کرے, امتحان لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلوں کا امتحان لیا, تم سے پہلوں کا امتحان لیا, اور امتحان میں کامیابی پر ہم نے انہیں کامیاب قرار دیا اور جنت میں داخل کیا. تو تمہیں کیسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ تم بس ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو اور اس کے بعد اپنے آپ کو فارغ سمجھو کہ اب ہماری ذمہ داریاں پوری اور اب ہم جنت کے پورے مستحق. تو میں ایسا نہیں ہوگا. تو اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے, ایمان ہمارے دل میں ہے, لیکن اس ایمان کا امتحان لیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اسلام دین کامل ہے. ہم سے کوئی شخص پوچھے, غیر مسلم کو پوچھے کہ جناب تمہارے اسلام کی کیا خصوصیت, تو ہم بولیں کہ خدا کا پسندیدہ دین ہے, دین کامل ہے. دین کامل کون سا ہوگا؟ دین کامل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ساری زندگی کے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے, دین کامل یہ. وہ دین کبھی کامل نہیں ہو سکتا جو آپ کو عقیدے کا تو بتائے لیکن عبادات کا نہ بتائے, عبادات کا بتائے لیکن آپ کے معاملات کو حل نہ کرے, آپ کے معاملات کو درست کرے لیکن آپ کے فیملی میٹرز کو نہ سدھارے, آپ کے فیملی میٹرز کو درست کرے لیکن آپ کے اخلاق اور اخلاقیات کو بہتر نہ کرے, وہ دین کبھی دین کامل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ دین تمہاری چوائس کے اوپر نہیں ہے. جب تم مسلمان ہو گئے تو دین تمہاری چوائس پہ نہیں ہے. جیسے ہم کسی ادارے میں جائیں تو یہ تو ہماری چوائس ہے کہ ادارے میں جائیں نہ جائیں, لیکن چلے گئے تو اب اس کے رولز فالو کرنے پڑیں گے. کسی ملک میں جائیں نہ جائیں یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن چلے گئے تو پھر ملک کے قوانین پہ چلنا پڑے گا. آپ ملک میں داخل ہو جائیں اور بولے کہ آدھے قوانین کو مانوں گا آدھے نہیں مانوں گا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کسی آفس میں نوکری کریں اور نوکری لینے کے بعد بولے کہ آدھی باتیں اس آفس کی مانوں گا آدھی نہیں مانوں گا, تو آفس والے آپ کا نہیں رکھیں گے, وہ بولیں گے سوری جناب کسی اور جگہ رابطہ کریں. جب آپ نے ہماری جاب لینی ہے تو پھر آپ کو تمام کے تمام رولز ماننے پڑیں گے. اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا, اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام دیے, وہ احکام عقیدے کے بارے میں بھی ہیں, عبادات کے بارے میں بھی ہیں, اخلاقیات کے بارے میں بھی ہے, حلال و حرام کے بارے میں بھی ہے, آداب زندگی کے بارے میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فرمایا یہ نہیں چل سکتا, جو یہ کرے گا دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت کے اندر عذاب کا مستحق ہوگا. تو دین ہمارا صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں, دین ہمارا صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں, بلکہ عقیدہ بھی درست ہونا ضروری, نماز کی پابندی بھی ضروری, اور دین کے دیگر احکام پہ عمل کرنا بھی ضروری, کہ یہ جو کلمہ طیبہ کا بیج ہمارے دل میں ہے اس کے اوپر جو پھل لگنا ہے وہ پھل ہر طرح کا ہونا چاہیے اور ہر وقت اسے پھل دینا چاہیے. اچھا, اب ہماری زندگی کی جو بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ ایسی چیزیں ارشاد فرمائی کہ اگر صرف ان چند چیزوں کو لے لیں تو ہماری پوری زندگی جو ہے وہ خود بخود وہ سیدھی راہ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر ایک اپنا گول سیٹ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ, ٹارگٹ یہ, ہدف یہ. مثال کے طور پہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ایک خاص قسم کی اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے جو ہے وہ ہم نے جمع کرنے, اب ہمارے دن رات کے سارے کام جو ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومیں گے. جو گول ہم نے سیٹ کر دیا, ہمارے جو اعمال ہیں, جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہمارے افعال ہیں, وہ اسی کے گرد گھومنا شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت جملہ عطا فرمایا, اگر وہ جملہ ہمارے لوح دل پہ لکھا جائے, ہمارے دل پہ لکھا جائے, تو ہمارے سارے اعمال اس کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, فرمایا اے حبیب تم ارشاد فرماؤ کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. مقصد زندگی میں یہ شے ایڈ کر لی جائے کہ میرے اپنے دنیاوی اعتبار سے جو بھی گولز ہوں, میں اپنی زندگی میں جو بھی اچیو کرنا چاہوں, لیکن اس کے پیچھے خدا کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے میرے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے کہ میری نمازیں بھی اللہ کے لیے, میری عبادتیں بھی اللہ کے لیے, میری زندگی بھی اللہ کے لیے, میری موت بھی اللہ کے لیے, جینا اور مرنا اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جب ایک مرتبہ یہ ذہن بن جائے تو پھر ہماری زندگی کے سارے اعمال اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ یار میرا جینا خدا کے لیے, خدا کے لیے جینے سے مراد یہ ہے کہ میرا کوئی عمل اس کی نافرمانی کے اوپر مبنی نہ ہو, میرا عمل اس کی فرما برداری پہ مبنی ہو, تو ہمارے سارے اعمال اس کے مطابق سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم بحثیت مسلمان ہم نے کئی چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھا ہوتا ہے. بعض لوگ ہمیں وہ ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار عقیدہ درست ہونا چاہیے, بقیہ اعمال کی معافی ہو سکتی ہے. اعمال کی معافی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. اصل سوال یہ ہے کہ میرا عقیدہ تو درست ہے, میرا عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری بات, بعض لوگ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ یار الحمدللہ ہم نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آنا جانا ہے، مسجد میں آنا جانا تو ہے، لیکن کیا آپ کا اخلاق بھی ویسا ہے جیسے اللہ نے اخلاق اپنانے کا حکم دیا؟ ہمارے مزاج میں بد اخلاقی، ہمارے مزاج میں غصہ، ہماری طبیعت میں حسد، ہم دوسروں کے اوپر تکبر کریں، ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ متکبرانہ اور مغرورانہ ہو، نمازی تو ہم ہیں لیکن ہماری زبان سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو، ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، ہماری زبان پہ گالی جاری ہو، ہماری زبان پہ فحش الفاظ جاری ہو، ہیں ہم نمازی؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں، خدا کو نمازی بھی چاہیے کہ خدا کو یہ بھی پسند کہ بندہ نمازی ہو، اور خدا کا یہ بھی حکم ہے کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، نمازی بھی ہو با اخلاق بھی. بات کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو برا نہیں کہتے، پولائٹ رہتے ہیں، میٹھے انداز میں، اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن پوچھے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں یار نماز نہیں پڑھتے. تو صرف اخلاق بھی کافی نہیں، نماز بھی پڑھنا ضروری. نماز کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہو. حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اس کے ساتھ نماز کی بھی اہمیت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہم نمازی بھی ہیں الحمدللہ اور لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں. اب ان سے سوال کرے اچھا یہ بتائیے کہ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ؟ نگاہوں کی حفاظت کرتے، بد نگاہی تو نہیں کرتے؟ جو کانوں سے سنتے ہیں ذرا اس پہ غور کر لے کہ کیا وہی سنتے ہیں جس کی اللہ رسول نے اجازت دی ہے، یا گانے سننا، میوزک سننا، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے؟ تو اس کے اندر وہ نرم ہوتے ہیں، نمازی ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں کہ لوگوں سے اچھے انداز میں ملتے ہیں، لیکن بقیہ گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو کیا اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانو گے اور کچھ کا انکار کرو گے؟ یہ رویہ نہیں چلے گا. اچھا بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب الحمدللہ ہم اس سے بھی بچتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بدنگاہی وغیرہ سے بھی بچتے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ کاروبار کے اندر حلال و حرام کا بھی لحاظ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا وہ تو کاروبار کے بارے میں بھی ہمیں تعلیمات دیتا ہے، تو کیا کاروبار کے حوالے سے حلال و حرام پر بھی آپ کی نظر ہے؟ اس کے اندر بعض لوگ نرم ہوتے ہیں. تو دین جو ہے وہ صرف نہ عقیدے کا نام ہے، نہ عبادات کا نام ہے، نہ صرف اخلاقیات کا نام ہے، نہ صرف آداب کا نام ہے، نہ صرف جو ہے وہ حلال و حرام کی پرواہ کرنے کا نام ہے. دین ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اچھا بعض وہ ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں لیکن آداب کا لحاظ نہیں کرتے، آداب زندگی، مینرز کا لحاظ نہیں کرتے. حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کا حکم دیا اسی طرح مینرز بھی ہمیں سکھائے. جیسے قرآن پاک کی آیت مبارک فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. فرمایا اے ایمان والو، جب کسی نشست میں، کسی اجتماع گاہ میں، کسی جگہ جہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، فرمایا کہ جب تمہیں وہاں کہا جائے کہ تھوڑی سی جگہ بنا دیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا یار وہ لوگ اور سب آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، پیچھے والوں کے لیے جگہ بنا دیں. تو فرمایا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کچھ کشادگی، کچھ گنجائش پیدا کرو، تو فرمایا فافسحوا، تو تم تھوڑی سی کشادگی پیدا کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما. اب آپ غور کریں کہ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے اور بیٹھنے کے اندر آپ تھوڑا آنے والے کا لحاظ کرتے ہیں، کیا قرآن کے اندر اس کو بیان نہیں کیا گیا؟ یہ آداب زندگی، یہ مینرز، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے؟ اچھا اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، فرمایا کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو کبھی گھر میں داخل نہ ہو جب تک سلام نہ کر لو اور اجازت نہ لے لو. جب تک سلام نہ کر لو اور اجازت نہ لے لو. اس کا تعلق نماز کے ساتھ تو نہیں، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ تو نہیں، اس کا تعلق آداب زندگی کے ساتھ ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے لازم ہے کہ سلام کریں اور اجازت لیں. اجازت لینا واجب اور سلام کرنا سنت. پھر اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ اور تین مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کوئی جواب نہ دے تو واپس پلٹ آیا کرو. تو واپس پلٹ آیا کرو. یہ نہیں ہے کہ دروازہ توڑ کے ہی چھوڑنا ہے اس کا. بجاتے رہیں گے بجاتے رہیں گے بجاتے رہیں گے, بیل پہ انگلی رکھ کے کھڑے ہوئے کہ جناب کیوں نہیں نکل رہا, یہ اس کو نکلنا چاہیے. اچھا اب یہ بیل, یہ جو ہم گھر کا جو ہے وہ ڈور نوک کرتے ہیں یا بیل بجاتے ہیں, اسی پر آپ اپنے موبائل اور فون کو قیاس کر لیں. آپ نے کسی کو فون کیا, ایک مرتبہ کیا, نہیں اٹھایا, پھر دوبارہ نہیں اٹھایا, پھر تیسری مرتبہ نہیں اٹھایا, پھر چوتھی مرتبہ نہیں اٹھایا, پر ایک مرتبہ آپ نے بیل دے دی, وہ ایک مرتبہ کے اندر تین مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بیل جاتی ہے. اب اگر کسی نے فون ریسیو نہیں کیا تو آپ قسم ہی کھا کے نہ بیٹھ جائے کہ بجاتے ہی رہنا جب تک نہیں اٹھائے گا, سنت کے خلاف, دین کی تعلیم کے خلاف. اچھا اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی تو اس کے اندر فرمایا, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, فرمایا کہ لوگوں سے ٹیڑے منہ بات نہ کرو, لوگوں سے گفتگو کرو تو ٹیڑے منہ بات نہ کرو. کہ ایک آدمی گفتگو ایسے کرتا ہے کہ سامنے والا بولے کہ یار اس بندے کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اسے یہ کیسے مجھ سے بات کرتا ہے, بلکہ اس کی جگہ کس انداز میں بات کرو, پولائٹ وے کے اندر, نرمی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اس انداز کے اندر بات کرو, بات کرنے کا یہ انداز. پھر اگلی آیت کے اندر مزید ارشاد فرمایا, بلکہ اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے نہ چلو, اتراتے ہوئے نہ چلو. پہلے فرمایا گفتگو ٹیڑے منہ نہ کرو, پھر فرمایا زمین پہ اترا کے اور اکڑ کے نہ چلو, اور اس کے بعد آگے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو پست رکھا کرو, چیخ چیخ کے بولنا, اونچی اونچی آواز میں بولنا, خاص طور پہ کسی دوسرے کے گھر کے سامنے اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں, یا آپ بلڈنگ میں چڑھ رہے ہیں اور آپ فون کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اور چوتھے فلور پہ آپ نے جانا ہے اور پوری بلڈنگ کو پتہ چل رہا ہے کہ رات کے 2 بجے موصوف تشریف لا رہے ہیں, فرمایا اس انداز کے اندر نہ کرو, اونچی اونچی نہ بولو. اور اس کو سخت انداز میں بیان فرمایا ان انکر الاصوات الى صوت الحمیر, فرمایا بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز گدے کی آواز. ذرا چیختا ہے, گدے کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے. تو یہ جو بہت اونچی آواز میں اور چیخ چیخ کے بات کرنا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گدے کا انداز ہے, مسلمان کا انداز نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں, ان آیتوں کے اندر کیا فرمایا گیا, آداب زندگی سکھائے گئے. یہ وہ آداب زندگی ہے جنہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں کہتے ہیں. سنتیں ہیں, کھانے کی سنتیں, پینے کی سنتیں, چلنے کی سنتیں, گفتگو کی سنتیں, رات کو سونے کی سنتیں, کسی جگہ بیٹھنے کی سنتیں, یہ سب سنتیں ہیں. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد کا بیان ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ, نماز کا بیان ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ, حلال و حرام کا بیان ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ, اخلاقیات کا بیان ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ, یہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا. اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور پہلو ہماری دینی تعلیمات کا, وہ ہے اپنی باطنی کیفیات, اپنے باطنی امراض, اپنے باطنی معاملات کو صحیح کرنا. مثال کے طور پہ ہمارے دل میں اگر کسی کے بارے میں حسد ہے, اس حسد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, جس کے بارے میں ہمیں حسد ہے, حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کے اوپر آدمی کڑے جلے اور اس کے زوال کی تمنا کرے کہ یار اس کے پاس یہ نعمت ختم ہو جائے, اس کے پاس پیسہ بہت ہے اس کا پیسہ ختم ہو جائے, اس کی عزت بڑھی ہے معاشرے میں یہ ذلیل ہو جائے, اس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں. تو کسی سے کسی نعمت کے, کسی جو ہے فائدے کے ختم ہونے کی تمنا کرنا یہ حسد. اب اگر حسد ہوتا ہے دل میں تو جس کے ساتھ ہمارا حسد ہو اس کی برائی بیان کرنے میں مزہ آتا ہے. دشمنی ہے, جس سے دشمنی ہے اس کی برائی بیان کرنے میں مزہ آتا ہے. اب اگر برائی اس میں موجود ہے اور بیان کی تو غیبت, وہ برائی اور عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے اور بیان کیا تو بہتان. پھر جس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر حسد ہوتا ہے, ہم اسے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے, اسے فائدہ نہ پہنچے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, اور حسد کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا. اب ہمارے دل کی کتنی کیفیات ہیں, ہمارے دل میں تکبر ہے یا ہمارے دل میں حسد ہے یا ہمارے دل میں ریاکاری ہے, اپنی طرف سے نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن ان نیک اعمال کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ مجھے شہرت ملے, لوگ مجھے اچھا کہیں, لوگ میری واہ واہ کریں, میری تعریف کی جائے, میرا نام لے کے اعلان کیا جائے, لوگ مجھے نمازی سمجھیں, مجھے پرہیزگار سمجھیں, میری تعظیم کریں, میرے ہاتھ چومیں, میرے آنے پہ کھڑے ہو جائیں. اگر اس طرح کے مقاصد ہیں تو یہ سب ریاکاری میں آ جائیں گے. ریاکاری میں آئے تو بھلے اس آدمی نے مسجدیں بنائیں یا اس آدمی نے کوئی نیکی کے بڑے کام کیے, اس کی ساری نیکیاں برباد, اس کی ساری نیکیاں برباد. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ ہمارے عقائد پر, عبادات پر, معاملات پہ, آداب زندگی پر, حلال و حرام کے فرق پر, ان تمام چیزوں پر مبنی ہے. تو جب دل کے اندر ایمان کا بیج ہے تو اس بیج سے جو پھل نکلنا چاہیے وہ پھل اسی ایمان کی طرح پاکیزہ ہونا چاہیے. اب وہ پاکیزہ پھل کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ایمان کے ان آثار, ان علامات اور ان نتائج کو بیان فرمایا. چند ایک جگہ کی آیات تلاوت کرتا ہوں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب کوئی بدتمیز آدمی ان سے جھگڑا کرنے لگے تو یہ اسے سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں, یہ اسے کہتے ہیں بس سلام. رحمان کے بندوں کے جو وصف بیان کیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان کے اعمال یہ ہوتے ہیں کہ ان کے چلنے کے اندر تکبر ظاہر نہیں ہوتا, فخر و غرور ظاہر نہیں ہوتا, ان کی چال کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے, ان کی چال کے اندر نرمی پائی جاتی ہے, چال کے اندر شائستگی پائی جاتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ تھا جب فتح مکہ ہوئی, مکہ مکرمہ فتح ہوا, کفار مکہ کے جو نبی پاک علیہ السلام کو ایذا دیتے تھے, تنگ کرتے تھے, سارے سامنے لائن سے کھڑے. نبی پاک علیہ السلام مکے کی سرزمین میں داخل ہوئے, اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے. اب آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا, اور آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں کہ جب فاتحین, جب فتح کرنے والے کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی شان و شوکت, ان کا روب و دبدبا, ان کا انداز, ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے, ایک پورے کر و فر کے ساتھ جائیں گے, ایک پوری شان و شوکت کے ساتھ جائیں گے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ اپنے سر مبارک کو اتنا جھکایا ہوا تھا کہ اونٹنی کے کوہان کے ساتھ مس ہو رہا تھا, اکڑ کے نہیں, عاجزی کے ساتھ. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے کسی مجلس کے اندر, عام مجلس میں بیٹھتے تو آپ کوئی جدا گانا نمایاں جگہ بنا کے نہیں بیٹھتے تھے کہ اسپیشل جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے علیحدہ جگہ ہو, صحابہ کرام کے لیے علیحدہ ہو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھتے. حتیٰ کہ جب کوئی آدمی آتا تو آ کے اسے پہچاننا پڑتا اور پوچھنا پڑتا کہ ان میں اللہ کا رسول کون ہے, اسے پوچھنا پڑتا. جب بہت مرتبہ ایسا ہوا پھر صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کی, یا رسول اللہ, آنے والا پریشان ہوتا ہے, اسے پوچھنا پڑتا ہے, تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم آپ کے لیے تھوڑا سا ذرا جدا کر کے جگہ بنا دیں تاکہ آپ وہاں بیٹھے تو آنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ سارے غلام بیٹھے ہیں, آقا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد سے سرکار علیہ السلام کے لیے علیحدہ جگہ کر دی گئی. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جو اپنا سابقہ عمل مبارک تھا وہ کیا تھا کہ لوگوں میں صحابہ میں ممتاز ہو کر نہیں بیٹھتے تھے, عاجزی یہ تھی کہ سب کے درمیان اسی طریقے سے درمیان میں بیٹھ جائیں. ایک سفر کے اندر نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے, تو سفر میں کسی جگہ جب قیام کیا تو اب اس زمانے کے اندر سفر آج ایسے نہیں ہوتے تھے جس جگہ ٹھہرے وہاں پر اب کھانا پکانا ہے, کھانا پکانا ہے تو کسی نے بکری کو ذبح کرنا ہے تو کسی نے کھانا پکانا ہے, کسی نے لکڑیاں کاٹ کے لانی, کسی نے خیمے سیٹ کرنے ہیں, تو یہ سارا کام ہوتا تھا. اس کو آپ سمجھیں کہ آج کل کیمپنگ کی جاتی ہے, تو ہم تو کیمپنگ ذرا انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں, جس سیاحت کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ سفر کے لیے ہوتی تھی. تو ایک جگہ قیام کیا, صحابہ کرام وہاں پر بیٹھ گئے, تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کو میں ذبح کروں گا, دوسرے نے کہا اچھا گوشت میں بناؤں گا, تیسرے نے کہا ٹھیک ہے کھانا میں پکاؤں گا, چوتھے نے کہا یہ خیمے لگانے کا کام ہے یہ میں کروں گا. سب نے اپنے کام جب کہہ دیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے میں لاؤں گا, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے میں لاؤں گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ جنگل سے لکڑیاں کاٹیں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اللہ کے ثواب کی طلب ہے, مجھے بھی اللہ کے ثواب کی طلب ہے. اب یہ واقعہ اپنی جگہ, لیکن جو پوائنٹ اس کے اندر میں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو دیکھیں, مزاج مبارک کے اندر عاجزی کیسی ہے, اور عاجزی اصل میں دل کا فعل ہوتی ہے, دل میں عاجزی ہوتی ہے جس کا ظہور انسان کے اعمال سے ہوتا ہے. ایک آدمی کے دل میں اگر تکبر ہے تو وہ دوسروں سے سلام کیسے لے گا, یوں کر گئے, یوں ہاتھ اس کا ایک ہاتھ آگے ہوگا اور تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے بات کرے گا, کسی کے سامنے بیٹھے گا تو یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تھوڑا سا ذرا سیٹ ہو کے بیٹھے گا. اصل میں اس کے دل میں تکبر ہے جس کا اظہار اس کے عمل سے ہو رہا ہے. اس لیے جس کے دل میں عاجزی ہوگی اس کا اظہار بھی اس کے عمل سے ہوگا. اب وہ کیسے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سلام لینے میں پہل کی وہ تکبر سے بری ذمہ ہو گیا. جس نے سلام لینے میں پہل کی وہ تکبر سے نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کیا ہے, تکبر یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا رہے کہ لوگ مجھ سے سلام لے میں کیوں لوں سے سلام, کسی جگہ گئے تو خود بڑھ کے سلام نہیں لینا, میں کھڑا ہوں پھر مجھ سے آ کے لوگ سلام لے. ایک ہوتا ہے وہ مینجمنٹ کے اعتبار سے, جیسے اگر ہم ملاقات کریں گے تو میں سب کے پاس چل کے جاؤں گا مشکل ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے ہوگا سلام لے لیں گے, تو یہ کوئی تکبر کی وجہ سے نہیں, یہ مینجمنٹ کی وجہ سے. لیکن ایک آدمی کا مزاج یہ ہے مسجد میں نماز پڑھی اب سارے لوگ اٹھ کے ملیں گے وہ وہیں بیٹھا ہوا کہ مجھ سے ہی آگے ملیں سارے, اس کے پیچھے تکبر ہو سکتا ہے. یہ نہ کسی پہ فتویٰ نہ لگا دیں کہ یہ بندہ بڑا متکبر ہے, یہ اٹھتا ہی نہیں اپنی جگہ سے, ہو سکتا ہے وہ ذکر اللہ کے لیے بیٹھا, تسبیح کے لیے بیٹھا, کوئی اور بجاؤ. تو ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کریں گے, لیکن ہم اپنی ذات پہ غور کریں گے کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, خاندان کے اندر ہمارا رویہ کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہم سے بڑھ کر ملے, ہم نہیں کسی سے بڑھ کے ملے. ہماری خاندان میں ناراضگی ہو جائے تو ہمیں کوئی بولے نا اگر آ کے کہ بھائی آپ صلح کرو نا اس سے, بولے ہم میں کیوں کروں گی, میں اسے لے کے کھاتا ہوں, میں چھوٹا ہوں اس سے, وہ آ کے ملے. یہ جو جملے ہوتے ہیں نا یہ عام طور پہ تکبر کے ہوتے ہیں کہ میں اس سے کیوں ملوں, میں اپنی ناک نیچی کیوں کروں. تو یہ ہمارا رویہ جو ہے یہ تکبر کی عکاسی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے وہ ہیں جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے, اور اس عاجزی کا مرکز کیا ہوتا ہے, اب میں وہی آپ کو ایمان کی بیج کی عرض کرتا ہوں. اصل یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے, مومن ہوتا ہے, اس کے دل میں ایمان کا بیج لگتا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان جب ہمارا ایمان کا ہمارے ایمان کا جو معنی و مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کی الوہیت کا, اس کے خدا ہونے کا اعتراف کر لیا, مان لیا, اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر دیا. جب خدا رسول کی عظمتوں کو ہم نے مان لیا تو ہم نے اپنی عظمتوں کو سرنڈر کر دیا, ہم نے اپنی بڑائی کو چھوڑ کر خدا کی بڑائی کو تسلیم کر دیا, ہم نے اپنی کسی بھی جو ہے وہ اونچائی کو اور کسی بڑے سے بڑے سٹیٹس کو صرف نظر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اوپر ہم نے نظر رکھ دی, اور اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت ہمارے دلوں کے اندر عاجزی پیدا کر دی. ہمیں پتا ہے بڑائی خدا کی صفت ہے. نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, فرمایا کہ تکبر اور عظمت اور بڑائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری صفت ہے, یہ میری شان ہے. بڑائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری شان ہے, جو میری اس شان کے اندر مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. تو بڑائی اور عظمت جو ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ اکبر جسے ہم کہتے ہیں نا, اللہ سب سے بڑا ہے, وہ سب سے بڑے کی بڑائی کو ماننا وہ ہمارا ایمان تھا, اور اس بڑائی کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی بڑائیوں کو نیچا کر دیں, ہم اپنی بڑائیوں کو نیچا کر دیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے اندر کیا ہے, ایک آدمی افسر ہے بہت بڑا افسر ہے, ایک آدمی بزنس مین ہے بہت بڑا بزنس مین ہے, ایک آدمی خاندان کا بڑا ہے بڑا اس کا ریگارڈ کیا جاتا ہے, ایک آدمی قوم کا بڑا ہے لیڈر ہے, یا وہ ملک کا بھلے وہ پرائم منسٹر ہے یا وہ پریزیڈنٹ ہے. نماز اصل میں اسے کیا سکھا رہی ہوتی ہے, اب آپ دیکھیں نماز کے اندر بندہ جب کہتا ہے نا اللہ اکبر, اس کا وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے. جب نماز کے اندر بڑے سے بڑا آدمی بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بڑائی کو چھوڑتا ہوں اور میں صرف خدا کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ بڑے سے بڑا آدمی نماز کے اندر یوں ہاتھ باندھتا ہے. یہ جو ہاتھ باندھنا ہوتا ہے نا, یہ ایک غلام کی عادت ہے, یہ ایک غلامانہ وصف ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے دو آدمی یوں کر کے کھڑے ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے, آپ کہیں گے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا, یا ان کے سروینٹ ہیں یا ان کے ملازم ہیں یا ان کے محب ہیں یا ان کے معتقد ہیں, یعنی مجھے بڑا شمار کریں گے ان کو مجھ سے چھوٹا شمار کریں. نماز کے اندر جب بڑے سے بڑی سٹیٹس والا, بڑے سے بڑے عہدے والا, بڑے سے بڑے پیسے والا, جاب والا, جب وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں دنیا میں میرا جو بھی مقام و مرتبہ ہو خدا کی بارگاہ کے اندر صرف بندہ ہوں, اس کی بارگاہ میں صرف بندہ ہوں. اچھا پھر یہ تو بندگی تھی, رکوع کے اندر آدمی جھک جاتا ہے, یہ اس سے زیادہ عاجزی ہے, یہ اس سے زیادہ عاجزی کہ جھک گیا. اچھا جھکنے کے اندر بھی عاجزی ہے لیکن سجدے کے اندر تو انتہا کر دی کہ سجدے میں اپنی پیشانی جو اور چہرہ جو انسان کے وجود کا سب سے شرف والا اور جو ہے وہ بڑائی والا اور ایک آدمی جس کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے اسے اگر مٹی کے اوپر بھی رکھنا پڑے تو رکھ دیتا ہے, مٹی کے اوپر بھی رکھنا پڑے تو رکھ دیتا ہے. بڑے سے بڑا پیسے والا, عہدے والا, منصب والا اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے. یہ کیا ہے, یہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ اے اللہ میں نے اللہ اکبر کہہ کر اعتراف کر لیا کہ بڑائی تیری شان کے لائق ہے, میں نے ہاتھ باندھ کے سب کو بتا دیا کہ میری حیثیت ایک بندے کی ہے, میں نے جھک کر بتا دیا کہ میری ساری عظمتیں سب کی سب جھک گئیں, اور میں نے سجدے کے اندر جا کے بتا دیا کہ میری حیثیت ہی کوئی, میری حیثیت ہی کوئی. تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز روزانہ پانچ وقت پڑھنی ہے, پانچوں وقت یہ نماز ہمیں عاجزی سکھاتی ہے, یہ ہمیں عاجزی سکھاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے دلوں میں جب ایمان کا بیج پھل دینا شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر عاجزی نمودار ہوتی ہے. اسی لیے نیک لوگوں میں متقیوں کے اندر کبھی آپ کو تکبر والا نہیں ملے گا, عاجزی والا ملے گا, عاجزی والا ملے گا. خدا کو بندے کی عاجزی پسند, اور بندہ جتنی عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی بلندی عطا فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. اچھا اسی طریقے سے اسی عاجزی ہی کا میں ایک پہلو عرض کرتا ہوں. عاجزی کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے. متکبر آدمی معاف نہیں کرتا ہے, جس آدمی میں تکبر ہوگا نا وہ معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچنی ہے, اس کی بڑائی کو ہٹ کیا جاتا ہے, تو وہ اکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کسی صورت معاف کرنے پہ راضی نہیں ہوتا. لیکن جس کے دل میں عاجزی ہوتی ہے وہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. اور حقیقت یہ ہے کہ معافی مانگنے سے بھی عزت کم نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی سے غلطی ہو جائے اور وہ کسی سے معافی مانگ لے تو چند ایک آگے سے ایسے ہوتے خر دماغ کہ جو بولتے دیکھا نا تمہارا سر جھکا کے چھوڑا, کچھ ہو گئے ایسے. لیکن اکثریت آپ کو وہ ملے گی کہ جب آپ کسی سے معافی مانگیں گے وہ فوراً کہے گا ارے نہیں یار کوئی بات نہیں, خیر ہے یار کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے ایسے, بھائیوں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے. آپ کو اکثریت ایسی ملے گی اور اس بندے کے دل میں آپ کی قدر بڑھ جائے گی, آپ کی قدر بڑھ جائے گی کہ یار اس بندے نے خود بڑھ کے معافی مانگی, اس نے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, یار بہت اچھا آدمی ہے, اپنی غلطی کا اس کو احساس ہو جاتا ہے. اور جو غلطی کر کے اکڑا رہے کہ تو ٹھیک ہے ابھی ہو گئی غلطی, اکڑا رہے, تو ہر بندہ بولتا ہے اتنا متکبر آدمی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا معافی مانگنے کی. تو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, جن کے چلنے کے اندر بھی عاجزی کا پہلو نظر آتا ہے. اگلی بات ارشاد فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں سلام. کیا مطلب؟ دو مطلب علماء نے بیان کیے, میں ایک کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں. جاہل سے مراد ہے بدتمیز آدمی جسے طریقہ نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, لحاظ نہیں ہے کسی کا, اکھڑ مزاج ہے اور منہ پھٹ ہے, یہ اس طرح کے آدمی کو قرآن پاک کے اندر جاہل کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب کوئی آدمی بد لحاظ اور بدتمیز اور منہ پھٹ, جب کوئی ایسا آدمی کسی اللہ کے پیارے بندے سے بحث اور جھگڑا اور لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اللہ کا پیارا بندہ اسے آگے سے سلامتی والا جواب دیتا ہے, لڑائی والا جواب نہیں دیتا. لڑائی کے جواب میں لڑائی والا جواب نہیں دیتا, اسے سلامتی والا جواب دیتا ہے. سلامتی والا جواب کیا ہے؟ کہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا جائے, بدی کا جواب نیکی کے ساتھ دیا جائے, ظلم کا جواب عدل کے ساتھ دیا جائے, گالی کا جواب دعا کے ساتھ دیا جائے, تکلیف کا جواب راحت کے ساتھ دیا جائے. جو آپ سے تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑے, جو آپ کو محروم کرتا ہے اس کو عطا کرے, جو آپ سے دور ہوتا ہے اسے اپنے قریب کرے, جو آپ سے متکبرانہ لہجہ اختیار کرتا ہے آپ عاجزی کے ساتھ اس کے تکبر کا جواب دیں. برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینے کا یہ مطلب. تو جب دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو یہ سارے وصف خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. ایک ایک چیز کو جدا گانا اختیار نہیں کرنا پڑتا, ایک ایک چیز کو جدا گانا اس کو اختیار, اس کو پڑھ کے سمجھ کے اختیار نہیں کرنا پڑتا. ایمان کامل حقیقتاً دل میں آ جائے تو انسان کی زندگی یکدم بدل جاتی ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو آ کے وہاں پر کوئی 8-10 سال نہیں گزارتے تھے, دوسرے علاقے کے صحابہ آ کے 8-10 سال نہیں گزارتے تھے. آتے تھے, آکے 10 دن 15 دن 20 دن 30 دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کر سیکھتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے سنتے، اپنے دل میں جگہ دیتے، بس وہ 10-15 دنوں کے اندر اندر دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا تھا، ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا تھا، جسے قرآن پاک فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول نہیں دیا، سینہ اسلام کے لیے کھل نہیں گیا۔ ہمارے دلوں کے اندر جو ہمارے اعمال ہیں ان کے اعتبار سے یوں لگتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈراپس کی شکل میں جا رہا ہے، کہ قطرہ قطرہ بس اندر جاتا ہے اور جانے سے پہلے پہلے وہ پتہ نہیں وہ دھول بن کے اڑ جاتا ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ بس ہمارے دل میں منیمم ریکوائرمنٹ کا ایمان ہوتا ہے، لیکن جس کا سینہ یک بارگی اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، ایمان کے لیے کھل جاتا ہے، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے دل کے اندر ایک نور داخل ہو گیا، ایک مٹھاس، ایک روحانیت، ایک حلاوت، ایک مزہ، ایک احساس، ایک ٹھنڈک اس کے دل میں داخل ہو گئی جس نے اس کے سارے اندر کو بدل دیا۔ ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں پالے گا، تین چیزیں ہوں ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں پالے گا۔ ایک بات فرمایا، اللہ اور اللہ کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائے، ساری دنیا سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت ہو جائے۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ کسی کو دینا بھی خدا کے لیے ہو، کسی کو نہ دینا بھی خدا کے لیے ہو، یعنی اپنے تعلقات تک وہ خدا کی رضا کے تابع کر دے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ کفر میں جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، ایمان اس کے دل کے اندر اتنا مضبوط ہو جائے۔ تو ایمان کی جو حلاوت اور جو مٹھاس ہے جب یہ دلوں میں پیدا ہو جائے تو اعمال خود بخود سدھرنے شروع ہو جاتے، خود بخود سدھرنے شروع ہو جاتے۔ پھر وہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ دین کو پڑھ، دین کو سیکھ، دین کو اپنے وجود کے اوپر عمل پذیر کر، تمہارے وجود سے دین نظر آئے، اسلام نظر آئے، ایمان نظر آئے، پھر سارا وجود اس کا ایمان کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ جیسے صوفیہ کرام کو دیکھتے ہیں یا جیسے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کا کاروبار دیکھیں تو دیانت داری انتہا کو ہے، ان کی راتیں دیکھیں تو عبادت اپنے کمال کو ہے، ان کی تلاوت قرآن دیکھیں تو راتیں ان کی تلاوت قرآن میں گزرتی ہیں، ان کے گھر کے معاملات دیکھیں تو گھر کے معاملات کے اندر ایک نور نظر آتا ہے، ان کے پڑوسیوں سے حسن سلوک اور تعلق کو دیکھیں تو ایک سے بڑھ کے ایک اچھا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے اخلاق اور افو و درگزر کو دیکھیں تو ان جیسا اخلاق دنیا کے اندر کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک سے بڑھ کے ایک چیز ان کے اندر کہاں سے پیدا ہو جاتی تھی؟ وہ جو ایمان کی قوت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جو ایمان کی مٹھاس ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ ان کے سارے اعمال کو درست کر دیتی ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، فرمایا کہ کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ، ایمان کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں تو زمین کے اندر گڑی ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمانوں کی بلندی کو پہنچی ہوئی۔ پھر ایک دوسرا مفہوم اسی آیت مبارکہ کا مجھے بیان کیا گیا کہ ایمان کا درخت جب دل کے اندر ہو، جب دل سے اگے، تو جیسے درخت کی ہر شاخ کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ چند شاخوں پہ پھل لگا ہے اور چند بالکل خالی ہے۔ اگر زرخیز درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اچھا پانی ملا ہوا، مناسب روشنی ملی ہوئی، صحیح ہوا اسے میسر ہے، اس کی دیکھ بھال اچھے انداز میں کی ہوئی ہے، تو اس کی ایک ایک شاخ پہ پھل لگا ہوگا، ایک ایک شاخ پہ پھل لگا ہوگا۔ ہمارا وجود، ہمارا دل یہ جڑ بنیاد ہے ایمان کے لیے، اور ہمارا وجود یہ شاخیں ہیں اس ایمان کے درخت کی۔
اگر ہمارا وجود درخت ہے تو کیا ہمارے وجود کی ہر شاخ کے اوپر حسن اعمال کا پھل لگا ہوا ہے؟ ہماری آنکھوں کے اوپر، ہماری آنکھوں سے جو اچھے اعمال ہونے چاہیے، اگر ان اچھے اعمال کا ظہور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے وہ پھل مل رہا ہے، کانوں سے وہ پھل مل رہا ہے، ہماری زبان شیریں ہے، ہماری گفتگو اچھی ہے، ہماری باتیں خوبصورت ہیں، نیکی اور نیکی کی دعوت پہ مبنی ہیں، لوگوں کا دل خوش کرنے والی ہیں، کسی کو تکلیف دینے والی نہیں، کسی کو گالی دینے والی نہیں، کسی کو برا کہنے والی نہیں، کسی کی ہیبت کرنے والی نہیں، کسی پہ الزام لگانے والی نہیں، کسی پر بہتان باندھنے والی نہیں، کسی کو دکھ دینے والی نہیں، کسی کو تانا و تشنیع کرنے والی نہیں، کسی پہ لعنت کرنے والی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں جو ایمان کا بیج تھا اس کی زبان والی شاخ کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں۔ ہماری آنکھیں اگر فلمیں نہیں دیکھتی، ڈرامے نہیں دیکھتی، بیہودہ چیزیں نہیں دیکھتی، بد نگاہی نہیں کرتی، غیر عورت کو نہیں دیکھتی، بلکہ اس کی جگہ اچھی چیزوں کو دیکھتی ہیں، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتی ہیں، وہ علماء کے چہروں کی زیارت کرتی ہیں، وہ صالحین کی زیارت کرتی ہیں، وہ قرآن کو دیکھتی ہیں، وہ اللہ رسول کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری آنکھوں سے جو ایمان کے بیج کا پھل ظاہر ہونا چاہیے تھا وہ ایمان کا پھل ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ حرام نہیں کماتے، حرام کو ٹچ نہیں کرتے، حرام کو چھوتے نہیں ہیں، حرام کو مس نہیں کرتے، گندی چیزوں کو چھوتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی جگہ ہمارے ہاتھ لوگوں پہ رحم کرنے کے لیے، لوگوں سے حسن سلوک کرنے کے لیے، اچھے انداز میں ملنے کے لیے، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، قرآن مجید کو اٹھانے اور پڑھنے کے لیے، کوئی اچھی چیز اٹھانے اور پڑھنے کے لیے، کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کے اس کی مدد کرنے کے لیے اگر اس کام میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں جو ایمان کا بیج لگا تھا ہاتھوں کی شاخ سے اس کے پھل ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے جملہ اعضاء کا ہے، ہمارا دل ہے، دل بذات خود ایک عضو ہے، اور وہ عضو ہے کہ جسے مرکز، منبع اور اصل قرار دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، سن لو وہ دل ہے۔ دل سدھر گیا تو پورا بدن سدھر گیا، دل بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ گیا۔ دل کے اندر ایک مرتبہ گندی خواہشات پیدا ہو گئیں تو پورا بدن اسی کام میں لگ جاتا ہے۔ آنکھیں پھر بےہودگی کو دیکھنے کے لیے، بے حیائی کو دیکھنے میں لگ جاتی ہے، ہاتھوں کے اندر چھونے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، پاؤں اس کی طرف چل کے جاتے ہیں، دماغ کے اندر خیالات وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی دل و دماغ کے اندر خدا کی محبت آ جائے، سرکار کی محبت آ جائے، آخرت کی محبت آ جائے، دین کی محبت آ جائے، ولیوں کی محبت آ جائے، قبر کی تیاری کی فکر آ جائے، فکر آخرت پیدا ہو جائے، تو یہ ایک فکر جس نے دل کو سدھار دیا پورے بدن کو سدھار دے گی۔ پھر آنکھیں گناہ کو دیکھے گی نہیں، جھک جائیں گی، زبان گناہ کی بات بولے گی نہیں، خاموش ہو جائے گی، کانوں سے گناہ کی بات سنیں گے نہیں، اب کانوں کے اندر تلاوت اور نعت اور ذکر اور درود اور خیر خواہی اور نیکی کی باتیں کانوں کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سدھر گیا، دل میں تکبر پیدا ہو گیا تو سارے بدن کا انداز بدل جائے گا، چلنے کا انداز اکڑ کے ہوگا، ہاتھ ملانے کا انداز متکبرانہ ہوگا، بیٹھنے کا انداز ٹیڑھا ہوگا، گردن جو ہے وہ اکڑ کے ہوگی، لوگوں کو دیکھنے کا انداز تحقیر آمیز ہوگا۔ لیکن اگر دل میں عاجزی پیدا ہو جائے، اگر دل میں عاجزی پیدا ہو جائے تو چلنے کا انداز بدل جائے گا، ہاتھ ملانے کا انداز بدل جائے گا، گفتگو کا انداز بدل جائے گا، لوگوں کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا، لوگوں سے ملنے کا انداز بدل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سدھر گیا۔ اگر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو گیا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، اگر دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے تو پھر کسی کو گالی نہیں دی جا سکے گی، پھر کسی کو برا نہیں کہا جا سکے گا، پھر لوگوں کے لیے خیر کا کلمہ نکلے گا، پھر لوگوں کے لیے رحم کا کلمہ نکلے گا، پھر لوگوں کے لیے شفقت اور محبت کا کلمہ نکلے گا، پھر لوگوں کے لیے نصیحت کا کلمہ نکلے گا، پھر لوگوں کے لیے بھلائی کا کلمہ نکلے گا، اس لیے کہ دل کے اندر خیر خواہی پیدا ہو چکی ہے۔ تو دل سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، دل بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے بنیاد یہ بنتی ہے کہ دل کے اندر جو بیج لگایا وہ پاکیزہ بیج ہے یا وہ بیج خراب ہے، وہ بیج خراب ہے۔ اب اگر ہمارے اعمال کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کا بیج صحیح پھل نہیں دے رہا، تو پھر اسے صحیح کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اسے جدھر لے جانا چاہیں یہ چلا جاتا ہے۔ آپ اچھائی کی طرف لے جانا چاہیں تو آپ کے لیے ہزاروں راستے، آپ برائی کی طرف لے جانا چاہیں تو آپ کے لیے ہزاروں راستے۔ اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی نفس کی قسم اور نفس کو سیدھا بنانے والے کی قسم، یعنی خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کے نفس میں تقویٰ بھی ڈال دیا اور فسق و فجور بھی ڈال دیا، نیکی کا جذبہ بھی ڈال دیا اور برائی کی لذت بھی ڈال دی۔ لیکن فرمایا اس کے بعد اختیار بندے کا ہے، قد افلح من زکاها، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ریاکاری سے، حسد سے، شہوت سے، بدنگاہی کی طلب سے، برائی کے مزے سے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ فرمایا قد افلح من زکاها، جس نے اسے پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ڈبو دیا وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ نفس کو گناہوں میں ڈبو دیا، آنکھیں گناہوں میں، ہاتھ گناہوں میں، زبان گناہ کی بات کرتی ہے، کان گناہ سنتے ہیں، آنکھیں گناہ دیکھتی ہیں، ہاتھ گناہ کے اندر استعمال ہوتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، تلاوت سے دوری ہے، ذکر اللہ زبان میں جاری نہیں۔ فرمایا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک کر لیا بری خواہشات سے، گندے خیالات سے، لذت طلبی سے، بری خواہشات سے اپنے نفس کو پاک کر لیا، فرمایا قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ دل کا تزکیہ، یہ دل کی پاکیزگی، یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے کہ دل کی خرابیاں ہیں کیا، مرض کا علاج کیسے ہوتا ہے کہ پہلے مرض ڈائگنوز ہوتا ہے، پھر آدمی کی ول ہے کہ مجھے علاج کروانا ہے، اس ول کے بعد پھر پریکٹیکلی وہ علاج کرواتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک آدمی ڈائگنوز ہی نہیں کروا رہا تو علاج کس چیز کا کرے؟ ایک آدمی نے ڈائگنوز کروا لیا لیکن اس کے اندر ول اور وش ہی نہیں ہے صحت کی، وہ کہتا چھوڑو یار، مرنا تو ہے، ایک دن مر جائیں گے، خیر ہے، اس کا بھی علاج نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ ہے کہ ول اور وش تو ہے لیکن علاج نہیں کرواتا، سگریٹ کا پتہ ہے وہ نقصان دہ ہے، پینے سے جو ہارٹ کا پرابلم، کینسر کا پرابلم، جو بھی مسائل ہوتے ہیں سب پتہ ہے اسے، دل بھی کرتا ہے کہ یار یہ چھوٹ جائے لیکن چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، پوری زندگی گزر جائے گی کبھی نہیں چھوٹے۔ تو معلومات چاہیے، دل اور وش چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ چاہیے۔ باطنی امراض کا معاملہ بھی یہ ہے، دل کی اصلاح کا طریقہ بھی یہ ہے، دل کو باطنی امراض سے پاک کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پہلے اپنے امراض کا پتہ چلے کہ اسلامی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہمارے اندر امراض ہیں کیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ امراض تو بے شمار ہیں، ہم مرض کو مرض ہی نہیں سمجھتے، ایسا تو نہیں ہے کہ مرض کو مرض تو سمجھتے ہیں لیکن اپنے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے دل میں یہ مرض ہو سکتا ہے، ہمارے دل میں تکبر ہو سکتا ہے، ہمارے دل میں حسد ہو سکتا ہے، ہمارے دل میں دوسروں کی بدخواہی ہو سکتی ہے، ہمارے دل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ہمارے دل کے اندر آخرت سے غفلت ہو سکتی ہے، ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت بھری پڑی ہے، ہمارے دل کے اندر طلب شہرت کی محبت بھری پڑی ہے لیکن ہمیں اس کی تمیز نہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ تو اس کی معلومات چاہیے، ان معلومات کو علم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دل میں وہ جذبہ پیدا ہو. بعض اوقات علم ہوتا ہے, معلومات ہوتی ہے, لیکن دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا. ہم سب کو پتا نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے, معلومات ہیں, لیکن دل میں نماز کا جذبہ نہیں. تو معلومات تو ہیں, جذبہ نہیں ہے. دل اور ایک دل کے اندر پختہ ارادہ, یہ ایک جدا چیز ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے, علاج کرتا ہے. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں کہ پہلے ہمیں معلومات ملیں, اس کے بعد ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو, پھر اس کے بعد ہم اپنی ان برائیوں کا علاج کریں, اپنے دل کے اس پاکیزہ درخت کو حقیقتاً پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں, ہمارے اعضاء سے ایمان کے پھل کا ظہور ہونا شروع ہو جائے, اس کے لیے جو سب سے مؤثر چیز ہے, جو سب سے مفید چیز ہے, وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اچھے ماحول کے اندر آنا جانا شروع کرے. جو صحبت کا اثر ہے, اچھوں کے پاس بیٹھیں تو اچھائی کا جذبہ پیدا ہوگا, بروں کے پاس بیٹھیں تو برائی کا جذبہ پیدا ہوگا. شرابی کے پاس بیٹھیں گے تو ہفتے بعد شراب پینا شروع کر دیں گے. سگریٹ والے کے پاس بیٹھیں گے تو چند دنوں کے بعد دل میں سگریٹ کی خواہش پیدا ہوگی. فلمیں دیکھنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو چند دنوں کے اندر فلمیں دیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. بد نگاہی اور بے حیائی کی باتیں کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو چند دنوں کے اندر ہماری بھی گفتگو بدل جائے گی, ہماری زبان بدل جائے گی, ہماری سوچ بدل جائے گی. لیکن اس کی جگہ اگر نماز پڑھنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو نماز کا جذبہ پیدا ہوگا, اگر قرآن کی تلاوت کرنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو تلاوت قرآن سے محبت پیدا ہوگی, ذکر اللہ کے عادی کے پاس بیٹھیں گے تو ذکر اللہ کی عادت پیدا ہوگی. تو اچھا ماحول ان کانشیسلی اور ان انٹینشنلی ہماری پوری زندگی کو بدل دیتا ہے. اور اس کے لیے کم از کم آپ کی یہاں کی سرزمین پر الحمدللہ الحمدللہ دعوت اسلامی سے بہترین ماحول شاید ہی آپ کو مل سکے, کہ یہاں پریکٹیکلی ہمیں پتا ہے, عملی طور پر ہم جانتے ہیں کہ کون کس طرح کی زندگی گزار رہا تھا, دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے کس طرح کی زندگی میں کنورٹ ہو گیا, کس طرح کے اعمال تھے, کیسے اعمال میں بدل گیا, نماز نہ پڑھنے والے نماز پڑھنے والے بن گئے, جن کو قرآن پڑھنا آتا نہیں تھا وہ قرآن سکھانے والے بن گئے, گناہوں کی عادات میں ڈوبے ہوئے لوگ دوسروں کو گناہوں سے بچانے والے بن گئے, مسجد میں جنہوں نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا اب دوسروں کو دعوت دے کر مسجد میں لانے والے بن گئے, جن کی زبانوں میں ذکر اللہ جاری نہیں ہوا تھا اب ہاتھ کے اندر تسبیح آ گئی, جو محض کلمہ طیبہ پڑھ کر مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اب اس ایمان کی حفاظت کی فکر بھی پیدا ہو گئی, اس ایمان کی حفاظت کی فکر بھی پیدا ہوگی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہزاروں نہیں بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر چکا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, ہمارے دلوں میں ایمان کا بیج ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بیج ویسا پھل نہیں دے رہا جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا, وہ ایمان کا بیج ویسا پھل نہیں دے رہا, ہمارے قدم مسجد کی طرف پابندی کے ساتھ نہیں اٹھ رہے, علم دین سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے, تلاوت قرآن کی عادت ہمارے اندر نہیں ہے, درود پاک اور ذکر اللہ ہم نہیں کرتے, ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے ہمارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں, بیوی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہمارا طریقہ کار وہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے, ہماری نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے, ہمارے کان وہ سنتے ہیں جو نہیں سننا چاہیے, ہماری زبان وہ بولتی ہے جو نہیں بولنا چاہیے, ان کو لانا ہے ادھر جو ان کو کرنا چاہیے, ہمیں آنکھوں کو ان کاموں کا عادی بنانا ہے جن کے لیے خدا نے یہ عطا فرمائی ہیں, کانوں کو ان چیزوں کو سننے کا عادی بنانا ہے جن کے لیے خدا نے کان پیدا فرمائے, زبان کو ان کاموں میں لگانا ہے جن سے خدا راضی ہوتا ہے, اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے لیے بہترین سیکھنے کا بھی ذریعہ ہے, دل پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے, اور اپنے باطنی اور روحانی امراض کا علاج کرنے کا ذریعہ ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں, ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں گے انشاءاللہ عز و جل یہ ویکلی ہماری روحانی ٹیوننگ جو ہے یہ ہمارے دل کے اندر تبدیلی لاتی رہے گی, یہ اسے ٹھیک کرتی رہے گی. پھر اس کے بعد مدنی چینل, مدنی چینل اپنے گھروں میں چلائیں, دیکھیں, انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ گھروں میں جو تبدیلی آتی ہے وہ آپ خود مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اپنے ذائقے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ گھر میں مدنی چینل چلتا ہے تو پورے گھر کا ذہن بدلنا شروع ہو جاتا ہے، پورے گھر کے اندر اسلام کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، سنت کی بہاریں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کھلنا شروع ہو جاتا ہے، نمازوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے، خدا رسول کا ذکر زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر مدنی چینل چلانا نہیں، اسے پابندی کے ساتھ دیکھنے کی عادت بنائیں، اور اس کے ساتھ دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے ہیں ان میں سفر کرنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔